بسم الله الرحمن الرحيم وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. اوپر والے تین علاج کر لیے بیوی کی اصلاح کے لیے، نصیحت، بستر الگ، نرمی والی ضرب، پھر بھی اصلاح نہیں ہو رہی ہے. بیوی کی طرف سے شرارت اور نافرمانی جاری ہی جاری ہے. تو چوتھا علاج، چوتھی تدبیر کیا کرنے کی؟ وَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تم کو ڈر ہو، یعنی پتہ لگ گیا میاں بیوی کے درمیان کے اندر اختلاف کا کہ جوڑ نہیں ہو رہا ہے ابھی بھی، اور شقاق کی بین کی طرف جو اضافت ہے وہ اس حد کو بتلانے کے لیے آئی ہے، یعنی دونوں کے درمیان کے اندر اختلاف بڑھ رہا ہے، تو دو حکم تیار کرو. حکم کے معنی دو ذمہ دار قسم کے آدمی، ایک ذمہ دار شوہر کے گھرانے کا ہو، دوسرا سمجھدار آدمی عورت کے گھرانے کا ہو. دونوں کی طرف سے ایک ایک ذمہ دار نگران بات کو سمجھے، ایسے لوگ آوے، ایک ایک آوے، زیادہ نہیں. بے رضا ہوما، دونوں کی خوشی سے آوے. عورت کو کہنے کا کہ تو تیرے رشتے دار میں سے ایک کو پسند کر لے، اور بیوی کو کہنے کا کہ تو تیرے رشتے شوہر بیوی دونوں کو کہہ دینے کا ایک ایک پسند کرو خوشی سے. حکم کے معنی انصاف کرنے والے آدمی، شوہر کے رشتے دار میں سے اور ایک حکم بیوی کے رشتے دار میں سے. اب شوہر اپنا طلاق کا معاملہ اس کے حوالے کر دے، شوہر کی طرف سے جو پاور لے کر آدمی آیا تو شوہر اس کو کہے کہ بھئی تم بات پوری سنو، اور تم کو لگے کہ اب طلاق دینے جیسی ہے تو تم دے دینا، میں تم کو وکیل بن طلاق بناتا ہوں، جیسے وکیل بن نکاح ہوتا ہے میں تم کو وکیل بن طلاق بناتا ہوں. تم دونوں بیٹھو، حکم لو، میری بھی ساری باتیں سن لو، بیوی کی بھی ساری بات سن لو، اور حکم صاحب تم کو لگے تو میری طرف سے بیوی کو ایک طلاق کا تحفہ دے دینا. نمبر دو، طلاق جب تم لو تو ظاہر ہے کہ بیوی کی طرف سے نافرمانی ہے، تو عوض بھی اس سے کچھ لے لینا میری طرف سے، مفت نہیں ہو رہی تھوڑی طلاق دینے کی. اس لیے کہ یہ وہ پہلو ہے کہ جس میں نافرمانی عورت کی طرف سے، تو کہا کہ عوض لے کر طلاق دے دینے کا، کہا ٹھیک ہے. ادھر بیوی کا جو ذمہ دار آئے گا تو بیوی اس کو کیا اختیار دے گی کہ دیکھو تم ہماری بات ساری سنو، اور تم کو لگے ایسا کہ خلا کر لینے جیسا ہے تو تم خلا کر لینے کا، میں تم کو اختیار دیتی ہوں. لڑکی اپنے ذمہ دار کو خلا کا اختیار دیوے. فَيَجْتَهِدَانِ، یہ دونوں حکم محنت کریں گے، شوہر کی بات سنی، بیوی کی بات سنی، دونوں کو سمجھایا بجھایا، بہت محنت کریں. جو لگے کہ ظالم ہے دونوں میں سے، بیوی ظالمہ یا شوہر ظالم، تو اس کو رجوع کے لیے کہیں گے کہ ظلم چھوڑ دے، اب توبہ کر، معافی مانگ، سوری کے لکھ کے دے کہ اب ایسا نہیں کرو، ظلم سے رجوع کے لیے کہہ. اور یا دونوں کو ایسا لگے کہ تفریق کرنے کی ہے تو تفریق کر دے، یفرقان، دونوں کو لگے کہ بھئی اب مزہ نہیں ہے، جدائی میں ہی مزہ ہے، ان رایا ہو، دونوں کو لگے ایسا تو تفریق کر دے. حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کا اس سلسلے کے اندر مسلک یہ ہے کہ دونوں حکم جب حکم بن کے آئے تو شوہر بیوی کی اجازت کے بغیر ہی وہ اقدام کر سکتے. شوہر نے اختیار نہیں دیا, بیوی نے اختیار نہیں دیا, پھر بھی بیوی کی طرف سے خلع, شوہر کی طرف سے طلاق علی المال کرنے کا ان کو اختیار ہے. اور یہ امام شافعی اور دوسرے ائمہ کیا فرماتے ہیں, بے رضا ہونا, دونوں کی اجازت ہونی چاہیے, شوہر کی طرف سے بیوی کی طرف سے تو طلاق علی المال اور خلع ہو سکتا ہے, ایسے نہیں ہو سکتا. اب من اہلہ اور من اہلہا کی قید کیوں لگائی؟ اجنبی کو حکم نہیں بنانے کا, اجنبی کو سارے حالات تھوڑے معلوم ہوتے ہیں, گھر کے لوگوں کو سارے حالات معلوم ہوتے ہیں. اگرچہ اجنبی کو حکم بنانا جائز ہے, لیکن افضل یہ ہے کہ فیملی کا کوئی ممبر, گھر کا کوئی آدمی وہی حکم بنے, چونکہ اس کو سارے حالات سے واقفیت ہوتی ہے. اب یہ حکم کے اوپر اللہ کا وعدہ دیکھو, اِن یرید اصلاحا یوفق اللہ بینہما, اگر یہ دونوں حکم یا لڑنے والے میاں بیوی اگر صلح صفائی کا ارادہ اور جذبہ رکھتے ہو, صلح صفائی کا ارادہ اور جذبہ رکھتے ہو, تو اللہ دونوں میں موافقت کرا دیں گے, اللہ دونوں میں موافقت کرا دیں گے. جذبہ اور ارادے پر فیصلے ہوتے ہیں. حکم یہ جذبہ لے کر آوے کہ ہم صلح کرا دیں گے, نیت دو رکعت نماز پڑھ کے دعا کر کے آوے, میاں بیوی بھی یہ چاہتے ہو کہ حکم بٹھانے کا مطلب ہے ہمارے جھگڑے دور کرنا, تو صلح ہو جائے گی, موافقت ہو جائے گی, ان کے جذبات اچھے ہونے چاہیے. اب تو ہوتا کیا ہے کہ حکم ہی پہلے سے یہ طے کر کے آتے, لڑکی والے کھلا کر کے رہیں گے, ایسا ہو رہی لڑکی پر ظلم ہوئے چھٹا کرا دینے کا ہے, پہلے سے ہی ان کی نیت ایسی ہوتی ہے. اور شوہر والے بھی ایسے جذبات لے کے آتے ہیں, آج بیٹھک رکھی ہے کائی کی, وہ طلاق لینے کی لے, کوئی بات بھی طلاق کی بیٹھک رکھی ہے کہ صلح کی بیٹھک رکھی ہے, تو ان کے جذبات پر سارے فیصلے ہوتے ہیں. اِن یرید اصلاحا یوفق اللہ بینہما, میاں بیوی کے درمیان میں جو اطاعت کی بات ہے, ان کی عمدہ انداز کی کوششوں کی برکت سے اصلاح ہو جائے گی یا شرعی طریقے سے جدائی ہو جائے گی. ان اللہ کان علیما حکیما, اللہ ہر چیز کو جانتے ہیں اور باطنی بات کو بھی ظاہر کی طرح اللہ تعالی جان لیں. دیکھو یہ چار علاج کتنے اچھے بدلے ہیں. ہر میاں بیوی کا جو ہے نا ایک ٹریننگ کیمپ رکھنے کا شادی سے پہلے, کہ ایک ہفتے کے لیے آؤ ٹریننگ لو, پھر وہ ٹریننگ سینٹر والے سرٹیفکیٹ دے دے کہ ہاں انہوں نے ٹریننگ لی ہے, تو نکاح کی پرمیشن ملنی چاہیے, ایسا قانون بننا چاہیے. اب کچھ معلوم نہیں بیوی کو شوہر کے حقوق کیا, شوہر کو معلوم نہیں بیوی کے حقوق کیا, ازدواجی زندگی کیسی ہو, ناراضگی ہو تو قرآن نے یہ چار طریقے بتلائے وہ بھی معلوم نہیں, پھر لڑتے ہیں اور طلاقیں دیتے ہیں. اسی لیے ایسی تربیت بہت ضروری ہے. آپ فارغ ہو کر کے ایسی تربیتی سینٹر چالو کرو, اعلان کر دینے کا جن کا بھی نکاح ہو ہمارے پاس آوے, روزانہ ایک گھنٹہ دو ہم کو, ایک ہفتے تک آؤ روز ایک گھنٹہ, اور مختلف کتابوں میں شوہر کے حقوق بیوی کے حقوق سب لکھے ہوئے ہیں, اور یہ آیت کی تفسیر سب سنا دینے کی بیٹھ کر کے ٹرین کر دینے کا. اب یہ چار طریقے اپنائے جائے تو کبھی طلاق کی نوبت نہ آئے الا ماشاء اللہ شاذ و نادر. لیکن اب لوگ یہ چار طریقے اپناتے نہیں, انہیں سیدھے دھڑا دھڑ طلاقیں دے مارتے ہیں. اور کچھ اور انسان جہالت, شریعت کی ترتیب سے جہالت, یہ قصور ہے. تو پچھلے دن ایک واقعہ ہو گیا کہ ہر صوبے میں ہائی کورٹ ہوتی ہے اور پورے ملک کی سپریم کورٹ ہوتی ہے، تو اپنے یہاں کشمیر کی سپریم ہائی کورٹ کے اندر اس طرح کا ایک طلاق کا معاملہ گیا ہے، جج مسلمان ہے، تو انہوں نے اسی آیت کے پیش نظر وہ طلاق کا معاملہ رد کیا، کہنے لگے کہ تم دونوں میاں بیوی میں جھگڑا ہوا تھا اور قرآن میں یہ جو چار تدبیر بتلائی ہے اس پر شوہر نے عمل کیا ہو، ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے، اس پر عمل کیے بغیر شوہر نے طلاق دی ہے، اس لیے طلاق رد معتبر نہیں، کل عدم وہ طلاق، یہ کہہ کر کے فیصلہ دیا۔ تو پھر ان کو باقاعدہ جو ہے متقدمین مفسرین کی عبارتیں نکال کر مضمون دیا گیا، یہ واقعی قرآن کے بتلائے ہوئے چار علاج ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی آدمی جہالت سے ظلم سے یہ چار تدبیر پر عمل نہ کرے تو طلاق نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ سیدھی سادھی مثال ہے کہ بھائی لائسنس والی ریولور یا بندوق بھی ہوتی ہے تو اس کو کہاں استعمال کرنا اس کے ضابطے ہیں، ضابطے کے خلاف اس کو استعمال کرے تو جس کو گولی ماری وہ تو مرنے ہی والا ہے، وہاں ایسا نہیں ہے کہ وہ ضابطے کے خلاف لگی نہیں تو وہ گولی نہیں لگی، مرا نہیں، کیونکہ ضابطے کے خلاف لگی ہے، اسی ایسا ہوتا ہے وہ تو مر جاتا ہے۔ بالکل ایسا ہی معاملہ ہے کہ طلاق دی تو طلاق تو پڑ جائے گی، بس یہ ہے کہ بھائی اس نے ضابطے کے خلاف کیا، گنہگار ہوا، مجرم ہوا، ان کو پورا مضمون مرتب کر کے دیا گیا جج صاحب کو کہ بھائی تفسیر کرنے سے پہلے آپ کو تفسیر پڑھنی پڑے گی۔ جی،
اور اگر تم کو ڈر ہو اور آپ تم کو پتا ہو تو شوہر اور بیوی کے درمیان اختلاف کا تو اضافت بطور اتساع ہے، یعنی اصل میں شفاپن بہینہ ہوں گا، تو بھیجو ان دونوں کی رضامندی سے ایک انصاف کرنے والا مرد کے گھر والوں میں سے اور ایک انصاف کرنے والا عورت کے گھر والوں میں سے، اور شوہر اپنے منصف کو طلاق اور قبول عوض کا اختیار دے اور عورت اپنے منصف کو خلا کا اختیار دے اور دونوں صلاح کی کوشش کرے اور ظالم کو ظلم سے رجوع کرنے کا حکم کرے اور مناسب سمجھے تو ان کے درمیان جدائی کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ چاہتے ہیں تو صلح، تو اللہ تعالیٰ ہم دونوں کے درمیان، بیوی خاوند اور شوہر کے درمیان موافقت کر دیں گے، صلح یا فراق میں سے جو کہ طاعت ہے ان کو قدرت دے گا، بے شک اللہ تعالیٰ بہت جاننے والے اور ہر چیز کی خبر رکھنے والے ہیں، باطن کی اور ظاہر کی۔
وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اس کی تفسیر توحید سے کی گئی، اللہ کی عبادت کرو یعنی اللہ کی وحدانیت اختیار کر لو۔ اب اس میں شرک کی نفی بھی آ گئی، توحید یعنی شرک کی نفی، لیکن پھر بھی اہمیت کی وجہ سے الگ سے بھی کہا گیا کہ شرک مت کرو، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرو، بڑی چیز کو بھی، چھوٹی چیز کو بھی، جمادات کو بھی، حیوانات کو بھی، زیرو غیر زیرو، کسی کو اللہ کے ساتھ شریک مت کرو۔ یہ مثبت منفی دونوں پہلو میں حکم دیا گیا توحید کا، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ دیکھو نا، وحدت توحید کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، خالق حقیقی کا حق ادا کرو اور پیدائش کے لیے جو سبب ہے مجاز ان کے بھی حق ادا کرو۔ ماں باپ سبب مجاز ہی ہے انسان کے وجود کے، اللہ خالق حقیقی ہے، تو دونوں کے حق ایک ساتھ بیان کیے گئے۔ اب ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرنے کا، نیکی کا برتاؤ کرنے کا اور نرمی کا برتاؤ کرنے کا، نیکی کا اور نرمی کا، ان کے سامنے آواز اونچی نہیں کرنے کی، ان کی خدمت انجام دینے کی، وہ کوئی مطالبہ کرے تو پورا کرنے کی کوشش کرنے کی، جائز مطالبات اپنی طاقت کے مطابق ان پر خرچ کرنے کا، یہ اولاد کی ذمہ داری، اچھا سلوک ماں باپ کے ساتھ. والجار الجنب، اور اجنبی پڑوسی، اجنبی پڑوسی، والجار الجنوبی. دیکھو بھائی پڑوسی مختلف قسم کے ہوتے ہیں. نمبر ایک، ایسا پڑوسی جو مسلمان ہو، اور رشتہ دار بھی ہو، تو تین حق بن گئے اس کے، نمبر ایک پڑوسی ہونے کا، نمبر دو مسلمان ہونے کا، نمبر تین رشتہ دار ہونے کا. تین طرح کے حقوق اس کے بن جاتے ہیں. نمبر دو، بعض پڑوسی وہ ہوتے ہیں جو صرف مسلمان ہیں، تو دو حق ہو گئے، ایک پڑوسی ہونے کا، مسلمان ہونے کا. نمبر تین، بعض پڑوسی غیر مسلم ہوتے تو ایک حق ہو گیا پڑوسی ہونے کا. تین طرح کے پڑوسی ہوتے ہیں. تو جتنے زیادہ تعلقات اتنے زیادہ حقوق، پڑوسی بھی ہے، مسلمان بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے، تو ٹریپل حقوق آئیں گے اس کے، تین تین درجے کے حق آئیں گے اس کے. اسی لیے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پڑوسی کے بارے میں اتنی تاکید کی گئی کہ مجھے یہ ہوا کہ اب تو پڑوسی کو بھی میراث میں حق دیا جانے کا ہے. اتنی تاکید کی گئی پڑوسی کو میراث میں حصہ دینا پڑے گا، اتنی تاکید. پڑوسیوں کے ساتھ جو ہے اچھا سلوک کرنے کا. اب پڑوسی کس کو کہتے ہیں؟ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تو یہ کہتے ہیں دیوار متصل ہو، اپنی دیوار اس کی دیوار متصل ہو، پڑوسی. بعض فقہ ایسا کہتے ہیں 40 گھر تک پڑوس ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک 40 گھر تک پڑوسی. تیسرا کال، پورے محلے والے ایک دوسرے کے پڑوسی. چوتھا کال، چھوٹا گاؤں ہو تو پورا گاؤں ایک دوسرے کے پڑوسی. اور امام صاحب کہتے ہیں کہ حق کے شفا کی جو بنیاد وہ جار کی بنیاد، اور حق کے شفا ملتا ہے اتصال کی بنیاد پر، اور اس میں بھی چار آئیں گے نا، دائنی طرف کا گھر، بائیں طرف کا گھر، پیچھے والا گھر، آگے والا گھر، چار طرح کے لوگ ہوتے ہیں اس میں. اور بعض حضرات کہتے ہیں جتنے لوگ ایک مسجد کے مصلی ہیں وہ سب پڑوسی کہے جائیں گے، یعنی جتنے لوگوں کو ایک مسجد لگتی ہے وہ سب پڑوسی کہے جائیں گے. تو جنوب کے دو ترجمے، ایک اجنبی پڑوسی، ایک دور کا پڑوسی. دور والی تفسیر کریں گے تو وہ سب آ جائیں گے، 40 گھر، محلہ، ایک مسجد، چھوٹا گاؤں، سب آ جائیں گے. یعنی جو تم سے پڑوس میں دور ہے، یا نسب کے اعتبار سے دور کا رشتہ دار پڑوسی ہے، ہر ایک کے حق ادا کرو پڑوسیوں کے. اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں والجار الجنوب سے مراد ہے دو دوسرے مذہب کے پڑوسی جو مسلمان نہ ہو غیر مسلم ہو ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول لکھا ہے, وہ بکری ذبح کرتے تھے کہ پہلے پڑوسی یہودی تھا ان کے یہاں گوشت بھیجو پھر وہ کھاتے تھے, حالانکہ پڑوسی یہودی تھا اس کو گوشت کھلا دیتے پہلے. اب کیا حقوق ہے پڑوسیوں کے؟ نمبر ایک, اگر پڑوسی فقیر محتاج ہو تو اس کی ضرورت کو پورا کرنے میں مدد کرو. نمبر دو, پڑوسی قرض مانگے تو قرض دو. نمبر تین, پڑوسی کو کوئی بھلائی پہنچے تو مبارکباد دو. کوئی بھی بھلائی ان کے یہاں پیش آئی مبارکبادی جلنے کا نہیں. نمبر چار, پڑوسی بیمار ہو جاوے عیادت کرو. نمبر پانچ, یہ نمبر پانچ اصل میں چار ہے. نمبر چار, پڑوسی کو کوئی برائی پہنچے تو تعزیت کرو. اور نمبر پانچ, بیمار ہو جائے تو عیادت کرو. نمبر چھ, پڑوسی مر جاوے تو جنازے میں کفن دفن میں جاؤ. یہ حقوق پڑوسی کے. عمارت بھی اونچی نہیں بنانی کی پڑوسی کی عمارت کے مقابلے میں کہ اس کی ہوا بند ہو جائے, بنانا ہوتی رعایت کر کے بنانے کی, اس کی ہوا بند نہیں ہونی چاہیے, اس کو تکلیف نہ ہو. یہ سب پڑوسی کے حقوق ہے بھائی. وصاحب بالجمع, ہاں تو وبالوالدین احسانا وبذی القربا, رشتے داروں کا حق بھی ادا کرو, غریب رشتے داروں کو ضرورت پوری کرنے کی, سلام کلام, عیادت, خبر پرسی, کبھی کبھی ان کی ملاقات. والیتاما والمساکین, یتیم و مسکینوں کا حق ادا کرو. والجار ذی القربا, قریب کا پڑوسی یا رشتے دار پڑوسی, ان کا حق ادا کرو. والجار الجنوب, اجنبی پڑوسی یا دور کی رشتے کا پڑوسی. والصاحب بالجم, اور پہلو میں رہنے والا. والصاحب بالجم, بالجم, والصاحب بالجم کا ایک مطلب رفیق سفر, سفر میں جو ساتھ ہوئے نا وہ صاحب بالجم ہے, ان کے حقوق کی بھی رعایت کرو, ہماری وجہ سے سفر کے پڑوسیوں کو تکلیف نہ پہنچے اس کا لحاظ کرنے کا, خیال کرنے کا, ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا. دو مسلمان ہو چکے اب تک, اور دونوں کے واقعات میں نے لکھ دیے, دیکھی ہوئی دنیا میں. او سناتن, حرفت اور پیشے میں جو ہمارے ساتھی ہے, ہم پیشہ, ہم کاروبار, سب وہ صاحب بالجم ہیں. اور بعض کہتے ہیں کہ وہ صاحب بالجم سے پہلو میں سونے والی زوجہ محترمہ مراد ہے, اس کے حقوق ادا کرو. اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ وہ صاحب بالجم کا مطلب کیا, ایک ترپائی پر ساتھ پڑھنے والے طلبہ, ایک درسگاہ میں ساتھ پڑھنے والے طلبہ, ایک حجرے میں ساتھ رہنے والے, ایک پیر کے مریدین, ایک استاد کے تلامذہ, وہ سب وصاحب بالجم میں شامل ہیں. یہ بھی مفسرین لکھتے ہیں. اللہ جانے کیا تقسیم کرنا ہے آپ کو کہ لڑتے رہتے ہیں, ترپائی پر بیٹھے بیٹھے لڑیں گے, حجروں میں لڑیں گے. بازو کے بارے میں تو کیسی عجیب بات سنتے کہ اتنے سال سے بولتے نہیں ہیں, اتنے سال سے نہیں بولتے, پتہ نہیں کائے کا جھگڑا کہ اتنے سال سے نہیں بولتے طلبہ آپس میں. وصاحب بالجم, وابن السبیل, مسافر کے حقوق کی رعایت کرنے کی, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا. تو جو سفر میں رفقا اور قافلے سے الگ ہو گیا اس کا بھی ساتھ دی احسان کا سلوک کرو. بازوں نے مہمان مراد لیا ہے کہ مہمان سے اچھا سلوک کرنے کا, بخیلی نہیں دکھانے کی مہمان آ رہے ہو. وابن سبیل وما ملکت ایمانکم غلام اور باندیوں کے حقوق بھی ادا کرو ان اللہ لا یحب یقینا اللہ تعالی پسند نہیں کرتے تکبر کرنے والے کو اور اترانے والے کو متکبر کس کو کہتے ہیں جو رشتہ داروں سے پڑوسیوں سے دوستوں سے منہ چڑھا کے رہے منہ پھیرا کے رہے ان کی طرف دھیان بھی نہیں دے وے توجہ بھی نہیں دے وے وہ سب متکبر اور اترانے والے لوگ ہیں. چلو
تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اس کی وحدانیت کی اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو اور والدین کے ساتھ اس میں سلوک کرو اور ان کے ساتھ نیکی کا اور نرمی کا برتاؤ کرو اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اور یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ اور قریبی پڑوسی کے ساتھ جو تم سے پڑوس اور نسب میں تم سے قریب ہو اور دور کے رشتہ داروں کے ساتھ جو تم سے پڑوس میں اور نسب میں تم سے دور ہو اور پاس پہلو میں رہنے والے ساتھی کے ساتھ اور ہم سفر اور ہم پیشہ کے ساتھ اور کہا گیا ہے کہ اس سے مراد بیوی ہے اور رب مسافر کے ساتھ جو سفر کو جاری رکھنے سے عاجز آ گیا ہو اور جو تمہارے مالکیت میں جو غلام اور باندھی بے شک اللہ تعالیٰ اترانے والے کو اور تکبر کرنے والے کو ناپسند کرتے ہیں اس چیز کے سرے جو ان کو دیا گیا ہے.
الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ وعتدنا للكافرين عذابا أليما وعتدنا للكافرين عذابا مهينا فخور کون بخیل جو بخل کرتے ہیں یا بخل شرعی مراد ہے کہ جو چیز ان کے جن ذمے فرض ہے وہ بھی ادا نہیں کرتے زکوٰۃ صدقۃ الفطر قربانی حج رشتے داروں کا حقوق بیوی کا حق بچوں کا حق بوڑھے ماں باپ کا حق وہ ادا نہیں کرتے بکیل اور لازم متعدد دونوں گناہ کرتے ہیں کہ دوسروں کو بھی بخل سکھاتے خود تو ہی بکیل دوسروں کو بھی بخل سکھاتے. یہ یہودی قوم ہے زیادہ تر اس کے مصداق کہتے ہیں کہ رفاعہ ابن زید حیی ابن اختب کردم ابن زید یہ بڑے بڑے یہودی ٹوپچی لوگ تھے حضور کے زمانے میں یہ انصار مدینہ کو کہتے تھے کہ مسلمانوں پر تمہارا مال خرچ مت کرو ورنہ تمہارا مال ختم ہو جائے گا اور تم خود غریب بن جاؤ گے. یہ مہاجرین پر مکہ سے آئے ہوئے لوگوں پر مال خرچ مت کرو ورنہ تم غریب ہو جاؤ گے. تو خود تو یہود بخیل اور اوپر سے دوسروں کو بخل سکھاوے اور وہ چھپاتے ہیں اس چیز کو جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دیا علم دیا آسمانی علوم دیے وحی دی وہ چھپاتے اور مال دیا وہ خرچ نہیں کرتے. معلوم ہے علم چھپانے والا بھی بخیل ہے وعید کا مصداق ہے. اور مبتدا کی خبر کیا ان کے لیے سخت وعید ہے اور ہم نے کافروں کے لیے یعنی یہ یہود کافر اور دوسرے کافر ذلتی والا ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. جو آدمی اللہ کی نعمت کا انکار کر دے وے کافر نعمت پر بخل کرے نعمت کو چھپاوے اللہ اس کو بھی اہانت والا عذاب دیں گے. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو کوئی نعمت عطا فرماوے تو اس کو ظاہر کرنا چاہیے اس کے اثرات اس پر نمایاں ہونے چاہیے نعمت کے اخلاص سے غرور سے نہیں اثرات نعمت ظاہر ہونے چاہیے. بعضوں نے کافرین منکرین کے معنی میں لیے ہیں جی.
اور جو لوگ بخیلی کرتے ہیں اور اوروں کو بخیلی سکھلاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو اپنے فضل سے دیا ہے اس کو چھپاتے ہیں علم میں سے اور مال میں سے اور وہ یہود ہیں اور مبتدا کی خبر ان کے لیے سخت وعید ہے اور ہم نے کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے.
والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا. کافر کون؟ الذین جو پہلے ہیں اس پر آتا ہے، جو اپنے مال کو لوگوں کو دکھلانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، یہ خلاص سے خرچ نہیں کرتے، اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، قیامت پر ایمان نہیں رکھتے، اس لیے کہ اللہ اور قیامت کے ایمان ہوتا تو اخلاص سے خرچ کرتے، ایمان ہی نہیں اس لیے دکھلاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں، جیسے منافقین اور مکہ والے. اور شیطان جس کا دوست بنے گا، ساتھی بنے گا، تو بہت برا دوست شیطان. تو شیطان کے کہنے کے اوپر یہ لوگ عمل کرتے ہیں، شیطان کے کہنے کے اوپر یہ لوگ برا عمل کرتے ہیں. شیطان ان کو بخل سکھاتا ہے، کفر سکھاتا ہے. وما ذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. وما ذا، یہ سوال ہے نا، تو سوال کا مقصد ضرر ہے، یعنی ان کو کون سا نقصان ہو جاتا، کون سا ضرر ہو جاتا ان کو. دوسرا، منافع سے ناواقفیت پر زجر ہے. بہت سے لوگ اپنے فائدے سے ناواقف ہوتے ہیں تو ان کو ڈانٹ کے فائدہ بتلانا پڑتا ہے، بھائی جاگ کے سبق سن، پابندی سے آ، غافل بن کے بیٹھا مت رہے، کان پکڑاؤں گا، کھڑا کروں گا، یہ ڈانٹ کوئی میرے فائدے کے لیے؟ وہ اپنے فائدے سے ناواقف ہے کہ سبق دھیان سے سننے کا کیا فائدہ، جاگ کے سننے کا کیا فائدہ، پابندی کا کیا، اس کو ڈانٹ کے توجہ دلانی پڑتی. تو یہ ماضا کی ڈانٹ کا بھی یہی حاصل ہے، جو منافع سے ناواقف ہو اس کو ڈانٹ کر کے منافع کا احساس کروانا ہے. نمبر تین، تحصیل ثواب کی فکر پر آمادہ کرنا. یہ ثواب کی چیز یہ ہے، اس کو حاصل کرنے کی فکر کر، اس پر آمادہ کرنا ہے ان کو، اس لیے وہ مزہ آیا. اور آیت کا انداز بڑا پیارا اور بہت عمدہ ہے، وہ مزہ علیہم، ان کو کیا نقصان ہو جاتا، کیا وبال آ جاتا ان پر، کیا تکلیف آ جاتی اگر وہ اللہ پر ایمان لاتے اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے اور اللہ کی دی ہوئی روزی کو خرچ کر دے، تو کون سی آفت ان پر آ پڑتی. اللہ پر ایمان لانے سے، قیامت پر ایمان لانے سے، اللہ کی روزی خرچ کرنے سے کیا آفت پڑتی ان کے اوپر. ایو ضررین علیہم فی ذالک، ایمان میں کون سا نقصان تھا ان کا. اور استفہام ماذا کے ذریعے جو کیا گیا انکار کے لیے، یعنی کوئی نقصان نہیں ہوتا. اللہ مصدریہ ہے، لا ضرر فی، نقصان تو قائم ہے، فیما ہم علی، جس مصیبت میں اس وقت وہ پڑے ہوئے ہیں، جس آفت میں وہ اس وقت پڑے ہوئے، کون سا، ایمان نہ لانا، بخل کرنا، وہ آفت کی چیز ہے، نہ کہ ایمان لانا آفت کی چیز ہے. اصل میں یہ تمہید ہے، آگے جو جزا آ رہی ہے نیک اعمال کی، اچھی جزا، برے اعمال کی بری جزا، اس کو بتلانے کے لیے تمہید کے طور پر جو ہے یہاں مضمون لایا جا رہا ہے. وَمَا ذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا. لہذا ان کے عمل کے مطابق اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ عطا فرمائیں گے. جی،
اور کافر لوگ، اور پہلے اللہ زینہ پر آتے ہیں جو لوگوں کو دکھانے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں اور اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، جیسے کہ منافقین اور اہل مکہ. جس شخص کا شیطان دوست ہو اس کے حکم کے مطابق عمل کرے جیسا کہ یہ لوگ، وہ بہت ہی برا دوست ہے، اور ان کا کون سا نقصان ہو جاتا اگر وہ اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو روزی دی ہے اس میں سے خرچ کرتے، اور ایمان میں کون سا نقصان ہو جاتا. اور استفہام انکار کے لیے ہے، اور لو مصدریہ ہے،
لو آمنو ترغیب ایمان ہے آیت کریمہ کے اندر،
بلکہ
اور سامنے والی آیت میں وَاعْبُدُ اللَّهُ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، یہ بطور تعلیل ہے. جی
بلکہ نقصان اس میں جو کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ بہت جاننے والے ہیں اور ان کے اعمال کا بدلہ دیں گے.
اِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ اِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا. یہ ذرہ کیا چیز ہوتی ہے بھائی؟ تو سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے چھوٹی سی لال کیڑی، چھوٹی 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 سی لال اور کالی ہوتی ہے، وہ چھوٹی سی چیوٹی. نمبر دو، گرد و غبار اڑتی ہے تو اس کے کیسے باریک باریک ذرات ہوتے ہیں، وہ ہیں ذرات. نمبر تین، سورج کی کرنیں جو سوراخ میں سے آتی ہے تو اس میں باریک باریک چھوٹے چھوٹے ذرے نظر آتے ہیں، وہ ذرات. نمبر چار، کھمن کے اوپر کا رائی کا دانا، یہ ذرتن کی جو ہے چار قول ہے اس کے بارے میں. یقیناً اللہ تعالی کسی کے اوپر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتے. ظاہر میں ظلم کی نفی کرنا ہے، ورنہ مالک حقیقی جو بھی معاملہ کریں وہ ظلم کہلانے کے قابل ہی نہیں ہے. یہ ظاہر میں ظلم کی نفی کرنا ہے. اللہ کسی پر ذرے کے برابر ظلم نہیں کرتے، یعنی کیا مطلب؟ نیکیاں کم نہیں کریں گے کسی کی، جتنی نیکی کی اتنا پورا ثواب. گناہ کو زیادہ نہیں کریں گے کہ گناہ کم کیے اور فرشتے زیادہ لکھ دے گئے. یہ سب دنیا میں مظالم ہوتے ہیں، یونٹ کم استعمال کیے اور بل زیادہ آیا، یہ دنیا میں ہوتا ہے. پیسے زیادہ بھرے انٹری کم کی پڑی، یہ ظلم دنیا میں ہوتے ہیں، اللہ کے یہاں ظلم نہیں ہے. وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اگر ذرے کے برابر بھی کوئی مومن نیکی کرے گا نا، ایک قرات میں یضاعفہ بھی ہے، ایک قرات کے اندر حسنتن رفع کے ساتھ بھی ہے، تو کان تامہ ہوگا تقو والا. تو وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، دس سے لے کر سات سو تک اللہ تعالیٰ بڑھا دیں گے ثواب. اور آگے وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ، اس کی تو کوئی مقدار متعین ہے ہی نہیں. وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ تعالیٰ اپنے پاس بڑھا کر سے بہت زیادہ بڑا بدلہ دیں گے، جو کسی کی طاقت میں نہیں ہوتا اتنا بڑا بدلہ اللہ تعالیٰ دیں گے. یعنی مقررہ ثواب کے علاوہ اللہ تعالیٰ بڑا بدلہ دیں گے. دیکھو ایک اصولی بات یاد رکھنا، جو کام کرتا ہے اس کو انعام ملتا ہے، کام ہی نہیں کرے اس کو تھوڑا انعام ملتا ہے. اگرچہ بہت سارے انعام کام کی مقدار سے زیادہ ہوتے ہیں، لیکن کام کرے تو انعام ملے نہیں، کام ہی نہیں کرے تو انعام کہاں سے ملے. تو یہ جو انعامات اللہ کی طرف سے مل رہے ہیں ان کے اعمال کے اوپر مل رہے ہیں. جی
سر، بے شک اللہ تعالیٰ کے کسی کے اوپر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتے، اور اس کے ثواب میں کمی، اس طور پر کہ اس کے ثواب میں کمی کر دیتے ہیں یا اس کے گناہ میں زیادتی کر دیتے ہیں، اور کسی مومن کی چھوٹی نیکی ہو سر، ایک قرات میں رفع کے ساتھ ہے اور کانت عامہ ہے، تو اس کو کئی گناہ بڑھا دیتے ہیں.
یضاعف یعنی ثواب بڑھا دیں گے. جی
اور دس سے لے کر سات سو تک اور ایک قرات میں
عظیم صفت آئی اجر کے ساتھ. اور دنیا کے لیے کیا آیا؟ متاع الدنیا قلیل، ثواب کے لیے عظیم. حالانکہ دنیا میں چھوٹی سی نیکی ہے، اس پر عظیم اجر اللہ کی طرف سے، فضل ہے. کان فضل اللہ علیک عظیما. جی
اور ایک قرات میں یضاعفہا تجدید کے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے دوگنا اور عظیم اجر دیں گے، اور اس پر کسی کو قدرت حاصل نہیں ہے.
فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. کیا حال ہوگا اس دن کافروں کا جبکہ ہم ہر امت میں سے ہم ایک گواہی دینے والا لائیں گے. کائی کی گواہی بھی عمل ہی ہے. امتیوں کے اعمال پر نبی کو اللہ گواہ بنا کر کے لائیں گے. ہر نبی اپنے امت کے اعمال پر گواہی دیں گے. امتی دو قسم کے, ایک جو نبی کے زمانے میں ہے, دوسرے جو نبی کے بعد آئے. تو جو لوگ نبی کے زمانے کے بعد آئے, تو جیسا حدیث میں ہر پیر اور جمعرات کو امت کے اعمال حضور کے سامنے پیش ہوتے ہیں, اسی لیے حضور کو معلوم ہے میرے کون سے امتی کے کون سے اعمال, اس کے مطابق قیامت کے دن حضور گواہی دیں گے. اور امت سے امت دعوت مراد, اجابت مراد نہیں. اسی لیے کافر, موافق, منافق, مخالف سب اس کے اندر آ گئے. سر ایک ہر ایک کے احوال حضور کے سامنے ہر پیر جمعرات کو پیش ہوتے ہیں, اور اس کے مطابق حضور قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیں گے. یہ گواہی ہر نبی دیں گے اپنی اپنی امتوں کی طرف سے. اور ہم آپ کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام نبیوں کی شہادت پر گواہ بنا کے لائیں گے. یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوا بهم الارض. قیامت کے دن جب وہ دن آئے گا تو کافر لوگوں کی آرزو کیا ہوگی, رسولوں کے نافرمانوں کی آرزو کیا ہوگی, کہ زمین میں ان کو برابر کر دے, زمین ان کو برابر کر دے, یعنی زمین پھٹے, وہ دھسے, مر جاوے, پھر زمین برابر ہو جاوے, اور یہ ان کا بدن گل سڑ کے زمین میں گل مل کے ختم ہو جائے. یہ ان کافروں کی, رسولوں کے نافرمانوں کی چاہت ہوگی. کیوں ایسی چاہت ہوگی؟ دنیا میں تو بہت لمبی زندگی چاہتے تھے نا, آج کیوں مرنے کی اور مٹی ہونے کی چاہت کر رہے ہو؟ او سامنے جہنم کے بھیانک مناظر نظر آ رہے, اس لیے ایسی آرزو کریں گے. تو سوا, مجہول کی رات بھی ہے, معروف کی رات بھی ہے. معروف کی رات کے اندر ایکتا کو حسب کر دیں گے, سین میں ادغام کر دیں گے, ایت تسوا بہم الارض, یعنی وہ مٹی بننے کی, مٹی جیسا ہونے کی خواہش کریں گے. کیوں؟ اس دن کے بھیانک منظر بڑے عظیم ہوں گے. یہی مضمون دوسری آیت میں آیا, ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا. کافر بولے گا کاش کہ میں مٹی بن جاؤں. ولا یکتمون اللہ حدیثا, اور اللہ سے کوئی بات وہ چھپا نہیں سکیں گے. اما عملو, جو عمل بھی وہ کریں گے نا وہ چھپا نہیں سکیں گے قیامت کے دن. یہ لوگ دوسرے وقت میں چھپائیں گے, الگ الگ مواقع ہوں گے میدان قیامت میں. ایک موقع پر چھپا نہیں سکیں گے, ایک موقع پر چھپائیں گے. کب چھپائیں گے؟ جب مشرکین کو قیامت میں اندازہ ہوگا, او ہو شرک جنہوں نے کیا نا ان کی مغفرت نہیں ہو رہی, باقی تو سب کی ہو رہی ہے یہاں, تو چلو اب اپنے چھپاوے کہ ہم شرک نہیں کرتے تھے. تو ایسے موقع پر وہ شرک چھپائیں گے, ورنہ ایک موقع کے اوپر جو ہے وہ سب کچھ ظاہر ہوگا اور کہیں گے واللہ ربنا ما کنا مشرکین, ہمارے رب اللہ قسم ہم شرک کہاں کرتے تھے دنیا میں, ہم نہیں کرتے تھے. اس طرح جھوٹ بول کے چھپانے کی صحیح ناکام کریں گے. جی
بس کفاروں کا کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے گواہوں کو طلب کریں گے امتیوں کے اعمال پر, اور وہ اس امت کے نبی ہوں گے, اور ہم آپ کو یہ محمد ان نبیوں پر گواہ کے لیے لائیں گے, اور اس دن وہ دن آئے گا جب کافر لوگ اور کافر لوگ اور ان لوگ جنہوں نے رسولوں کی نافرمانی کی, اور دوسرا وہ ایک رات میں مجھول کے ساتھ آیا اور معروف کے ساتھ, اور دو تامے سے ایک کو حذف کیا, اصل میں تا کا سین میں ادغام کیا.
رشتہ ہو گئے
زمین کے برابر کر دیں گے اس طور پر کہ وہ زمین کے مانند ہو جائیں گے, اور اس دن کی ہولناکی کی وجہ سے. اور دوسری آیت میں وہ کہیں گے کہ کاش کہ ہم مٹی ہوتے ہیں, اور اللہ سے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے, اپنے عمل میں سے کوئی عمل وہ چھپا نہیں سکیں گے, اور دوسرے وقت میں چھپا سکیں گے, اور وہ کہیں گے کہ اللہ کی قسم ہم مشرک نہیں تھے.
یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکاریٰ. شان نزول, شراب تدریجی طور پر حرام ہوئی ہے، پہلے حلال تھی، تو پہلے کہا گیا وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، فائدہ ہے انکار نہیں کر سکتے لیکن برائی اس کی بڑی ہے، پیو گے عقل سلب ہو جائے گی، ماں کو بیوی، بہن کو بیوی سمجھو گے اور بیوی کو ماں کے درجے میں سمجھو گے، اسی لیے بھائی اس میں فائدہ ہے کہ تھکن دور ہو جاتی ہے، طاقت آتی ہے، لیکن نقصان بڑے ہیں، یہ مشورہ دیا گیا۔ اس کے بعد یہ دوسرا واقعہ ہے، ہوا کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ہم کو کھانے کی دعوت دی، شام کا کھانا، اور عرب میں اونٹ ذبح ہوئے، آگ جلے، نہ باربیکیو کا دور چلے، نہ شراب کے پیالے وہاں، تو ہم نے کھایا نہ شراب پی، تو چڑھی شراب، چڑھی، اتنے میں مغرب کا وقت آیا، تو حضرت علی کہتے ہیں کہ مجھے لوگوں نے امامت کے لیے آگے بڑھایا، تو چڑھے لی تو تھی، نہ ایک طرف جو ہے سورہ کافرون ہے کہ نئے لوگوں کو جو بہت ٹیڑھی میڑھی لگے، جلدی یاد نہیں ہوتی مکتب کے بچوں کو، تو صحابہ نے تو بڑی عمروں میں قرآن یاد کیا، تو کہا میں نماز پڑھانے، مغرب کا وقت ہوا، نماز پڑھانے کھڑا ہوا، تو کیا پڑھا، قل یا ایھا الکافرون اعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون، لا غائب، پورا معنی فاسد ہو گیا سورت کا، ایسا ہوا تھا۔ تو پھر یہ آیت نازل ہوئی، اے ایمان والو تم پی کے نماز پڑھنے مت آؤ، تو پھر صحابہ نے عمل چالو کیا، عشاء پڑھ کے پیتے تھے تو صبح تک میں نشہ بھی اتر جا رہے، یہ دوسرا حکم نازل ہوا تھا۔ اس آیت کے نزول کا سبب ہے نشے کی حالت میں نماز باجماعت، پھر اخیر میں وہ حکم آیا، حضرت عمر دعا کرتے تھے اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا، اللہ کوئی وضاحت والا حکم شراب کے بارے میں آ جاوے تو اچھا، پھر آیا حکم انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبو، تو کہا کہ بھائی شراب پی کے نماز پڑھنے نہیں آنے کا، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم سمجھنے لگو جو بات تم بولتے ہو، نشے میں پتہ تھوڑا چلتا کہ میں کیا بول رہا ہوں، نشے میں آدمی جو ہے نا اپنے آپ کو اقوام متحدہ کا صدر مانتا ہے اور ستارے زمین پہ ڈھونڈتا ہے آدمی، یہی مسئلہ نیند کا بھی ہے کہ نیند میں آدمی اتنا مغلوب ہوئے، اتنا مغلوب ہوئے کہ کیا پڑھ رہا ہے پتہ نہ چلے، تو کہا سو جاؤ بعد میں پڑھنا، یہ نماز کے لیے مسئلہ ہے بھائی، یاد رکھو، حتی تعلموا ما تقولون ولا جنوبا الا عابری سبیل، اور جنابت، ہاں بان تصحو کے معنی ہوش میں آ جاؤ، باہوش ہو جاؤ تو نماز پڑھو تاکہ کیا بول لے وہ تمہاری سمجھ میں آوے، ولا جنوبا الا عابری سبیل، اور جنابت کی حالت میں بھی نماز نہ پڑھو جب تک کہ غسل نہ کر لو۔ ولا جنوبن کا بہترین محاوراتی ترجمہ آپ کو تحصیل القرآن میں ملے گا کہ جنابت کی حالت میں بھی نماز نہ پڑھو جب تک کہ تم غسلہ نہ کر لو۔ اب جنابت کیوں ہوئی، بیلاج ذکر کو فرج یا دبور میں داخل کرنے کی وجہ سے، حرام یا حلال طریقے سے، او انزال، یا منی بیداری میں اتری، یا احتلام ہوا، جنوب پر نصب حال ہونے کی وجہ سے ہے، اور مفرد اور جمع سب کے لیے جنوب ہی کا لفظ بولا جاتا ہے، ایسے تو اس کے معنی دور ہونے کے آتے ہیں، اور جنوبی آدمی مسجد سے دور، نماز سے دور، مگر یہ کہ تم مسافر ہو، راستہ پار کرنے والے ہو، مجتازی سبیل، تھوڑا تھوڑا تفسیر میں مسلک کی ترجمانی کی ہے علامہ سیوطی نے، الا عابری سبیل. اب ترجمہ دیکھو الا کا، مگر یہ کہ مسافر ہو، پانی ملے تو غسل کیے بغیر نماز صحیح نہیں. مسافر ہو، پانی ملتا ہو تو غسل کیے بغیر نماز صحیح نہیں، اور پانی نہ ملتا ہو تو غسل کر کے تیمم کر کے نماز پڑھو. پانی نہ ملتا ہو تو تیمم کر کے نماز پڑھو. یہ آیت کا حاصل، الا عابری سبیل، مگر یہ کہ تم راستہ پار کرو یعنی سفر میں ہو. حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو تو اب اجازت ہے کہ نماز پڑھو. اور مسافر کو مستثنا اس لیے کیا گیا کہ مسافر کے لیے دوسرا حکم جو آگے آ رہا ہے، دوسرا حکم یعنی تیمم والا حکم ہے. اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہاں منع کیا گیا ہے کہ نماز کی جگہوں کے قریب بھی نہیں آنے کا جنابت کی حالت میں، مسجد میں نہیں آنے کا جنابت کی حالت میں. الا عبور، جنابت کی حالت میں مسجد سے گزرنا جائز. یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک کہ جنابت کی حالت میں مسجد سے گزرنا جائز، ٹھہرنے کا نہیں، پٹاپٹ گزر جانے کا. امام صاحب کیا فرماتے ہیں دیکھو، اگر کسی آدمی کو جنابت پیش آئی اور پانی نہیں ہے اور پانی لینے کے لیے مسجد سے گزرے بغیر کوئی راستہ ہی نہیں ہے، مسجد سے گزر کر کے ہی اس کو جانا پڑے گا، یا یہ کہ مسجد کے اندر پانی ہے اور کہیں پانی نہیں ہے، ایسی مجبوری کے عالم میں وہ آ سکتا ہے، ورنہ نہیں آ سکتا حناف کے یہاں مسجد میں. کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ انصار کے متعلق نازل ہوئی. جب مسجد نبوی بنی نے، حیال الصلاح حیال الفلاح، اور پیچھے انصار کے مکان تھے سب طرف مسجد سے متصل، دروازے بھی مسجد سے ہی تھے، سب کے دروازے وہیں سے آمد و رفت. اب جنابت لائق ہو جائے، اس زمانے کے اندر سنٹیکس ٹانکی تو تھی نہیں، پکی بنی ہوئی ٹنکیاں بھی نہیں تھی پانی لینے جانے کا، راستہ مسجد میں سے، تو کیا کرے، تو مجبوراً مسجد سے ان کو گزرنا پڑتا تھا، اسی لیے ان کو یہ رخصت دی گئی تھی. پھر حضور نے حیات طیبہ کے آخری دنوں میں اعلان کیا، سب دروازے بند کرواؤ، دوسری طرف سے بناؤ، مسجد میں سے رستے بند کرو، سب کے دروازے حضور نے بند کروا دیے، اور دو دروازے باقی رکھے، ایک اپنا ایک ابو بکر صدیق کا. یہ سری اشارہ تھا کہ میرے بعد یہ خلیفہ بنیں گے. اور عجیب ترتیب تھی کہ حضور کا حجرہ مبارک اور دروازہ عیال الفلاح کی طرف، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ اور دروازہ عیال الصلاح کی طرف. آج بھی وہی پوزیشن ہے، وہاں لکھا ہوا ہے ہنا خوخت ابو بکرین صدیق، کیا حضرت ابو بکر صدیق کا جھونپڑا تھا. یہ دو دروازے باقی رکھوائے حضور نے اپنے لیے نماز پڑھانے آنے کے واسطے، اور دوسرا کہ میرے بعد صدیق اکبر پڑھائیں گے اس کے واسطے. یہ خلافت بلا فصلہ کی پہاڑ جتنی بڑی دلیل ہے کہ سب کے دروازے حضور نے بند کروا دیے، دو دروازے باقی رکھے تھے. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ. جی
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے ایمان والو، تم نماز کے قریب مت جاؤ یعنی نماز مت پڑھو، حال یہ کہ تم نشے کی حالت میں، اس لیے کہ شاید کے نزول کا سبب نشے کی حالت میں جماعت سے نماز پڑھنے کا تھا، یہاں تک کہ تم سمجھنے لگو کہ تم کیا کہہ رہے ہو، اس طور پر کہ تم ہوش میں آ جاؤ، اور جنابت کی حالت میں نماز مت پڑھو جب تک کہ تم غسل نہ کرو، ہاں یہ جنابت انزال کی وجہ سے ہو اور اس کا نصب حال کی بنا پر ہے، اور جنوبن کا اطلاع مفرد اور غیر مفرد پر، وجود اس کے کہ تم سفر کی حالت میں یعنی مسافر ہو، جب تک کہ تم غسل کر لو تمہارے لیے نماز پڑھنا جائز ہے، اور مسافر کا استثنا کیا گیا اس لیے کہ اس کا وقت من قریب آ رہا ہے، اور کہا گیا کہ نماز کی جگہوں میں داخل ہونے سے ممانعت کی گئی یعنی مسجدوں میں، مگر یہ کہ وہاں سے گزر جاؤ بغیر ٹھہرے ہو.